الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقكم واياكم ان قتلهم كان خطئا كبيرا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما پچھلے 11 لیکچر سے سورہ بنی اسرائیل کی ان آیات کی تفسیر چل رہی ہے جن میں ابتدا میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ من کانا یرید العاجلتا عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم کہ جس نے جلدی کا ارادہ کیا کہ اس کے ساتھ اس دنیا میں ہی معاملہ ہو جائے تو اس میں سے جس کو ہم چاہتے ہیں دے دیتے ہیں جس چیز کا وہ جلدی مطالبہ کرتا ہے لیکن اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے جس کے اندر وہ پھینکا جائے گا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا مختلف احکام دے کر کے کہ تم اپنی اولاد کا قتل نہ کرو اس خوف سے کہ ان کو کھانے کو نہیں ملے گا اور ان کی ضروریات پوری نہیں ہوں گی، کیونکہ ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی رزق دیتے ہیں، ان کو قتل کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اس لیے کہ وہ ایک بہت ہی فحش چیز ہے اور برا راستہ ہے۔ تو اس کے تحت ہمارے 3 لیکچرز ہو چکے ہیں، آج اسی بات کو ہم نے آگے بڑھانا ہے کہ حجاب اور ستر میں کیا فرق ہے، یہ ہم پچھلی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی معرفت القرآن سے، یہ آپ کے سامنے باقاعدہ ہم نے پڑھ کر کے سنایا ہے۔ اور حجاب کی جو تفصیلات ہیں کہ شریعت میں حجاب کے 3 درجے ہیں، پہلا درجہ ہے حجاب بالبیت، یعنی گھر کی 4 دیواری میں یا کسی پردے کے پیچھے حجاب، یعنی پوری کی پوری شخصیت کا حجاب، یہ پہلا درجہ ہے۔ اور یہی انہوں نے لکھا کہ اصل ہے، اصل مقصود شریعت کا یہی ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں صحابہ کرام کی زندگیوں سے بھی دی تھیں۔ اب اس کے بعد حجاب کا دوسرا درجہ جو حجاب بالبرقع کہلاتا ہے، یعنی برقعے میں حجاب، تو اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ضرورت کے مواقع میں جب عورت کو گھر سے باہر جانا پڑے تو اس وقت کسی برقع یا لمبی چادر کو سر سے پیر تک اوڑھ کر نکلنے کا حکم ہے جس میں بدن کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو۔ یہ سورہ احزاب کی اس آیت سے ثابت ہے جو آگے آ رہی ہے، یعنی حجاب کی جو آیات سورہ احزاب کے اندر نازل ہوئی تھیں وہ ابھی مکمل نہیں ہوئی ہیں، بلکہ ایک اور آیت مزید اس کے بعد بھی آتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، کہ اے نبی آپ اپنی ازواج مطہرات کو اور اپنی بنات طاہرات کو، یعنی اپنی بیٹیوں کو، اور ایمان والوں کی عورتوں کو کہہ دیجئے یدنین علیہن من جنابی بہن، کہ وہ اپنی جلباب استعمال کریں۔ جلباب اس لمبی چادر کو کہتے ہیں جس میں عورت سر سے پیر تک مستور ہو جائے۔ ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استعمال جلباب کی صورت یہ نقل کی ہے کہ عورت سر سے پاؤں تک اس میں لپٹی ہوئی ہو اور چہرہ اور ناک بھی اس سے مستور ہو، صرف ایک آنکھ راستہ دیکھنے کے لیے کھلی ہوئی ہو، یعنی راستہ دیکھنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ کھلی ہوئی ہو اور باقی سارا کا سارا ڈھکا ہوا ہو۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے۔ اس آیت کی پوری تفسیر آگے آتی ہے۔ یہاں صرف یہ بتلانا منظور ہے کہ ضرورت کے وقت جب عورت گھر سے نکلنے پر مجبور ہو تو اس کو پردے کا یہ درجہ اختیار کرنا ضروری ہے کہ جلباب وغیرہ میں سر سے پاؤں تک مستور ہو اور چہرہ بھی بجز ایک آنکھ کے چھپا ہوا ہو۔ یہ صورت بھی باتفاق فقہاء امت ضرورت کے وقت جائز ہے، مگر احادیث صحیحہ میں اس صورت کے اختیار کرنے پر بھی چند پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ یعنی یہ دوسری صورت جو اختیار کر رہے ہیں کہ پورا اپنے آپ کو مستور کر کے گھر سے باہر نکلیں، تو اس میں بھی پابندیاں کیا ملحوظ رکھنی پڑیں گی کہ خوشبو نہ لگائیں، یعنی خوشبو لگا کر کے اپنے برقعے کے اوپر باہر نہ نکلیں، بجنے والا کوئی زیور نہ پہنا ہو، یعنی زیور جس میں بجنے والی صفت ہو، آواز نکلتی ہو اس میں سے، تو وہ زیور نہ پہنا ہو، راستے کے کنارے پر چلے یعنی بالکل بیچ میں اور بولڈنس کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ بیچ میں نہ چلے، راستے کے کنارے میں چلے، اور مردوں کے ہجوم میں داخل نہ ہو۔ تو یہ شریعت کے اصول ہیں حجاب بالبرقع کے بارے میں۔ اب شریعت کے اصول، علماء نے شریعت کو پورا سمجھ کر کے یہ اصول لکھے، تو اسی طریقے سے اس دور کے اندر بھی جو علماء کرام ہیں وہی ہمیں شریعت کو ایکسپلین کر کے بتاتے ہیں کہ جی کیسے کیسے چلنا ہے، کیسے نکلنا ہے، کس قسم کی چادر اوڑھنی ہے، راستے کے درمیان میں چلنا یا راستے کے بیچ میں، کس کنارے پر چلنا، سائیڈ میں چلنا، یہ ساری تعریفات جو ہیں یہ ہمیں علماء سے ملتی ہیں۔ علماء ہمیں ساری تفصیلات بتاتے ہیں کہ ہمارے دور کے اندر اس کے اوپر کیسے عمل ہوگا۔ تو آج کے دور کے اندر جو عمومی برقع رائج ہے خواتین کے اندر اور علماء کے گھرانوں میں بھی بڑی تعداد میں، سب کیا نہیں لیکن بڑی تعداد میں، بڑے بڑے اکابر علماء کے گھروں میں جو پردہ رائج ہے وہ ہے کہ ایک آنکھ کی بجائے دونوں آنکھوں کو کھول کر کے نکلیں۔ دیکھنے کے لیے دو آنکھوں کی ضرورت آج کے دور میں زیادہ محسوس کی گئی ہے، لیکن اس کو محسوس کس نے کیا ہے؟ عوام الناس نے نہیں محسوس کیا، اس کو علماء کرام نے محسوس کیا ہے اور علماء کرام نے یہ ڈائریکشن دی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی علماء کرام ہی ڈیفائن کرتے تھے کہ کیسا حجاب اختیار کرنا ہے، اور اس زمانے میں بھی علماء کرام ہی ڈیفائن کریں گے کہ کیسا حجاب اختیار کرنا ہے۔ تفصیلات اس کی اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بنیادی بات بتا دیتے ہیں، اصول بتا دیتے ہیں، اب اس کی نٹی گریٹی ڈیٹیلز جو ہوتی ہیں وہ وقت اور زمانے کے حساب سے علماء کرام متعین کرتے ہیں۔ بس یہ فرق ہے۔ ایک عام آدمی اعتراض کرے کہ جی میں اپنی مرضی سے ڈیفائن کروں گا، تو اس کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے دین نے یہ اتھارٹی جو ہے وہ علم والوں کو دی ہے جو اجتہاد کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور عوام الناس کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے ہمارے دین کی۔ تو اس طرح سے اگر کوئی اعتراض کرنا چاہے کہ پھر یہ علماء کی بیویاں جو ہیں وہ ایک آنکھ کیوں نہیں کھول کر کے نکلتی، یہ دو آنکھ کیوں کھول کر کے نکلتی، تو اس کے جواب کی خاطر آپ کے سامنے یہ تفصیل بیان کی گئی ہے۔ تیسرا درجہ پردہ شرعی کا، جس میں فقہا کا اختلاف ہے، پردہ شرعی کا تیسرا درجہ بھی ہے اور اس میں علماء کے درمیان ڈفرنس آف اوپینین ہے، فقہا کے درمیان، عوام اور علماء کے درمیان نہیں بلکہ علماء ہی کے مابین یہ ڈفرنس آف اوپینین ہے، علمی اختلاف جس کو کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ سر سے پیر تک سارا بدن مستور ہو مگر چہرہ اور ہتیلیاں کھلی ہوئی ہوں، چہرہ بھی اور ہتیلیاں بھی کھلی ہوئی ہوں۔ جن حضرات نے الا ما ظہرہ کی تفسیر، یہ کہاں سے آیا، یہ جو چہرہ اور ہتیلیاں کے کھلے ہونے کی انڈرسٹینڈنگ علماء میں کہاں سے آئے، تو سورہ نور کی جس آیت کے اندر الا ما ظہرہ کا لفظ ہے نا، کہ سوائے اس کے کہ جو چیز ظاہر ہوتی ہے، الا ما ظہرہ، سوائے اس کے کہ جو چیز ظاہر ہوتی ہے۔ تو جنہوں نے اس کی تفسیر چہرے اور ہتیلیوں سے کی ہے کہ بھئی چہرے اور ہتیلیاں ظاہر ہوتی ہیں، جن علماء نے یہ تفسیر کی ہے، تو ان کے نزدیک چونکہ چہرہ اور ہتیلیاں حجاب سے مستثنا ہو گئیں، پردے سے مستثنا ہو گئیں، ستر سے مستثنا نہیں ہو گئیں، یعنی ستر ایک الگ چیز ہے، اس کی تفصیل ہم پہلے بات کر چکے ہیں، ستر سے تو ویسے ہی مستثنا ہے، چہرہ اور ہتھیلیاں. لیکن جن علماء نے تفسیر ما ظہر منہا کی تفسیر کی ہے کہ چہرہ اور ہتھیلیاں, تو اب اس کے مطابق کیا ہوا کہ یہ حجاب سے مستثنا ہو گئے کیونکہ اللہ کے ساتھ آ گیا یہ, تو ان کے نزدیک ان کو کھلا رکھنا جائز ہو گیا. ٹھیک ہے, جائز ہونے کا مطلب یہ کہ اگر کھلا رکھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, کھلا رکھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا ان فقہا کے نزدیک جن کے نزدیک الا ما ظہرہ کا مطلب کیا ہے, چہرہ اور ہتھیلیاں. کما رویا عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ, جیسے کہ روایت ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جنہوں نے جائز کہا ہے, ان کے نزدیک بھی یعنی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے نزدیک بھی یہ شرط ہے کہ فتنے کا خطرہ نہ ہو. فتنے کا خطرہ کا کیا مطلب, کہ دیکھنے والا مرد جو ہے وہ ان کے چہروں کو دیکھ کر کے ان پر عاشق نہ ہو جائے, دیکھنے والا مرد جو ہے ان کے چہروں کو دیکھ کر کے ان کی طرف مائل نہ ہو جائے. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ جنہوں نے الا ما ظہرہ منہا کی تفسیر یہ کری ہے نا کہ چہرہ اور ہتھیلیاں مستثنا ہے, ان کے نزدیک بھی یہ جب فتنے کا خطرہ نہ ہو. مگر چونکہ آگے اس کی تفصیل لکھتے ہیں خود ہی کہ مگر چونکہ عورت کی زینت کا سارا مرکز اس کا چہرہ ہے, مرکز دار الخلافہ کیپٹل سینٹر پوائنٹ, انسان کو پہچانا کیسے جاتا ہے, اس کے بدن سے نہیں پہچانا جاتا, اس کے چہرے سے پہچانا جاتا ہے. فوٹو آئیڈینٹیفیکیشن کیسے ہوتی ہے, ہاتھوں کی تصویر نہیں لی جاتی, پیروں کی تصویر نہیں لی جاتی, چہرے کی تصویر لی جاتی ہے. تو اصل چیز جو آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ہے وہ تو چہرہ ہے, اور چہرہ ہی خوبصورت ہوتا ہے, چہرہ ہی بدصورت ہوتا ہے, چہرہ ہی جو ہے وہ میڈیم نوعیت کا ہوتا ہے, چہرہ ہی جو ہے وہ ایکسٹرا ایکسپشنل ہوتا ہے. تو چونکہ عورت کی زینت کا سارا مرکز اس کا چہرہ ہے, اس لیے اس کو کھولنے میں فتنے کا خطرہ نہ ہونا شاذ اور نادر ہے. یعنی بہت کم ایسی سچویشنز ہوں گی کہ جس میں چہرہ کا کھولنا جو ہے وہ خطرے کا باعث نہ بنے. مثال کے طور پر آپ کسی ایئرپورٹ پہ لینڈ کرتے ہیں, اس ایئرپورٹ کے اوپر انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے, آپ کی امیگریشن ہونی ہے, امیگریشن کے کاؤنٹر کے اوپر کوئی عورت موجود نہیں ہے, عموماً عورتیں ہوتی ہیں یا یہ کہ اس علاقے میں عورت ہوتی ہیں جو کہ اس امیگریشن کا حصہ ہوتی ہیں, آفیشلز ہوتی ہیں. تو آپ کے لیے ممکن ہوتا ہے کہ آپ امیگریشن آفیسر سے کہہ دیں کہ میں چہرہ آپ کے سامنے نہیں کھولوں گی, بلکہ وہ جو آپ کی آفیسر وہاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو بلا لیں, میں ان کے سامنے اپنی فوٹو آئیڈینٹیفیکیشن کروا دوں. تو عورت کے سامنے وہ اجازت دے دیتے ہیں, اسپیشلی امریکہ کے اندر تو ہم ایسے ہی کرتے ہیں, وہ اجازت دے دیتے ہیں اور وہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ویریفیکیشن کافی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ بھی ایک آفیشل ہے, گورنمنٹ کی ملازمہ ہے. تو جو مرد ہوتا ہے وہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کو ایکسپٹ کر لیتا ہے. تو اس صورت کے اندر عورت سے کروا لیں, لیکن کبھی ایسا نہیں بھی ہوتا, صرف مرد ہوتے ہیں یا کچھ ملک ہوتے ہیں وہاں پہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا بالکل بھی, وہاں پر عورتیں ہوتی ہی نہیں ہیں یا وہ انکار ہی کر دیں. تو اب وہاں پر مرد کے سامنے عورت کو چہرہ کھولنا پڑے گا, ورنہ امیگریشن اس کی نہیں ہو سکتی, وہ آگے نہیں جا سکے گی. یہاں پر امیگریشن آفیسر کے ساتھ جو اس عورت کا انٹریکشن ہے, کتنی دیر کا انٹریکشن ہے, 30 سیکنڈز یا اس سے بھی کم, اور اس کے بعد اس امیگریشن آفیسر سے اس عورت نے دوبارہ نہیں ملنا, اس کے خاندان کا فرد نہیں ہے, اس کا پرانے جاننے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس سچویشن کو کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پر فتنے کا خدشہ نہیں ہے ان جنرل, ورنہ کوئی امیگریشن آفیسر ایسا ہو کہ جس نے پہلے سے اس کو تاک کے رکھا ہوا ہو اور آگے اس نے بندے بٹھائے ہوئے ہوں کہ جی کوئی ایسی ہوگی میں سگنل کر دوں گا تم جا کے بعد میں اس کو پکڑنا, تو وہاں پر فتنے کا خدشہ ہوگا, لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا. تو یہ سچویشن جو ہے اس میں چہرہ غیر محرم کے سامنے کھولنا جائز ہوگا کیونکہ فتنے کا خدشہ نہیں. ٹھیک ہے, فتنے کا خدشہ کا مطلب کیا ہوا, اس قسم کی سچویشن ہو گئی. ٹھیک ہے, لیکن اس کے برعکس ایک حدیث مبارکہ آپ نے سنی ہوگی, عربی کے الفاظ یاد نہیں ہے, دیور موت ہے, سنا ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیور تو موت ہے. کیوں موت ہے بھائی, اس لیے کہ دیور جو ہے نا یہ امیگریشن آفیسر نہیں ہے, اس کے ساتھ 30 سیکنڈز والا انٹریکشن نہیں ہے, اس کے ساتھ مستقل کا انٹریکشن ہے. یہ شوہر کا بھائی ہے, یہ اسی گھر میں رہتا ہے. اگر اس کا دل آپ کے اوپر آ گیا تو اب بہت سارے مواقع ہیں, بہت سارے چانسز نکل سکتے ہیں. شیطان کے لیے بہت آسان ہے یہاں پر فتنہ پیدا کر دینا, سمجھ رہے ہیں نا بات؟ تو یہ سچویشن ایسی ہے جس میں 100% فتنے کا خدشہ ہے, الا ماشاء اللہ اللہ کا ولی ہو, اس نے نفس کا کامل تزکیہ کر لیا ہو, یا عورت جو ہے وہ اللہ کی ولی ہو, اپنی عزت کی ہر صورت میں حفاظت کرنے والی ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیور موت ہے, فرق سمجھ میں آ گیا؟ تو اس لیے انجام کار عام حالات میں ان کے نزدیک بھی چہرہ وغیرہ کھولنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی کنکلوژن کیا نکلا کہ جہاں فتنے کا خطرہ ہو تو وہاں پر کھولنا جائز نہیں ہے, اور ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے کہ فتنے کا خطرہ نہ ہو. ائمہ اربعہ میں سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, شافعی رحمۃ اللہ علیہ, احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, تین اماموں نے تو پہلا مذہب اختیار کر کے چہرہ اور ہتھیلیاں کھولنے کی مطلقاً اجازت نہیں دی, یعنی انریسٹرکٹیڈ ان کی یہاں پابندی ہے, چہرہ کھولنے کی اجازت ہے ہی نہیں, وہ بھی حجاب میں داخل ہے, خوف فتنے کا خوف ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے, اب فتنے کا خوف ہو یا نہ ہو, مجبوری کی سچویشن تو ہر فقی کے نزدیک مجبوری ایک الگ چیز ہوتی ہے, وہاں فتنے کا خوف والا مسئلہ نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اگرچہ دوسرا مسلک اختیار فرمایا, اس لیے کہ حنفی فقہ جو مدون کی گئی وہ بڑے مشوروں کے بعد اور پوری کی پوری کمیٹی کے تحت مدون کی گئی, اس کے اندر بہت ساری سچویشنز کو ڈسکس کیا جاتا تھا, تو حنفی فقہ کے اندر ایک پریکٹیکلٹی والا عنصر دوسری فقہوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے, اپلیکیبلٹی, پریکٹیکلٹی. تو اس وجہ سے سارے فقہا جو ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں, خصوصاً آج کے دور میں, کہ ایک نظام اگر چلانا ہو نا ملک کا تو وہ حنفی فقہ کے علاوہ کسی فقہ سے نہیں چل سکتا, حتیٰ کہ ایون وہ ملک کہ جہاں پر دوسری فقہ رائج تھیں وہاں بھی عدلیہ کے فیصلے حنفی فقہ سے ہوتے تھے, کیونکہ اتنی فلیکسیبلٹی جو ہے وہ صرف حنفی فقہ میں ملے گی. تو حنفی فقہ نے دوسرا مسئلہ اختیار کیا, مگر خوف فتنے کا نہ ہونا ان کے یہاں بھی شرط قرار دیا گیا, اور چونکہ عادتاً یہ شرط مفقود ہے, یعنی انسان کی عادت یہ کہ ایسا ہوتا نہیں ہے, اس لیے فقہائے حنفیہ نے بھی غیر محرموں کے سامنے چہرہ اور ہتھیلیاں کھولنے کی اجازت نہیں دی. مذاہب ائمہ اربعہ کی روایتیں ان مذاہب کی مستند کتابوں کے حوالے سے رسالہ تفصیل الخطاب جز احکام القرآن میں مفصل بیان کر دی گئی ہیں, جو حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے. حنفیہ کا اصل مذہب چونکہ چہرے اور ہتھیلیوں کو حجاب سے مستثنا ہونے کا ہے, اس لیے اس جگہ مذہب حنفیہ کی چند روایات نقل کی جاتی ہیں جن میں بوجہ خوف فتنہ ممانعت کرنے کا حکم مذکور ہے, کہ اگر فتنے کا خوف ہو تو ان کی بھی ممانعت ہے. سمجھ لو, یعنی عبارت کا جو کہ فتح القدیر کی عبارت ہے, اس کا ترجمہ لکھتے ہیں کہ سمجھ لو کسی عضو کے سطر میں داخل نہ ہونے اور اس کی طرف نظر کے جائز ہونے میں کوئی تلازم نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی سطر میں داخل نہیں ہے اس کا مطلب اس کی طرف دیکھنا بھی جائز ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. کہ اب سطر میں داخل چکے نہیں ہے اس وجہ سے لازمی ہے کہ جی آپ اس کو دیکھیں گے, ٹھیک ہے نا, یہ کوئی لازمی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ لکھ رہے ہیں, کیونکہ نظر کا جواز تو اس پر موقوف ہے کہ شہوت کا خطرہ نہ ہو, حالانکہ وہ اس سطر میں داخل نہیں. ٹھیک ہے, یعنی اس کا نظر کا جائز ہونا جو ہے نا اس کا شہوت کے خطرے کے ساتھ تعلق ہے, یہ نہیں کہ وہ سطر میں داخل ہے کہ نہیں ہے. اسی وجہ سے اجنبی عورت کا چہرہ یا کسی بے ریش لڑکے کے چہرے کی طرف نظر کرنا حرام ہے جبکہ شہوت پیدا ہونے میں شک ہو, حالانکہ چہرہ سطر میں داخل نہیں ہے. یعنی جہاں بھی شہوت پیدا ہونے کا خطرہ ہوگا وہاں پر اگر انسان دیکھے گا تو اس کا یہ دیکھنا حرام ہوگا. کیوں حرام ہوگا؟ شہوت پیدا ہونے کی وجہ سے. یعنی علت کیا ہے, وجہ کیا ہے حرام ہونے کی؟ شہوت کا پیدا ہونا. تو شہوت کا پیدا ہونا جہاں بھی اپلیکیبل ہو, ٹھیک ہے, غیر محرم کا چہرہ, जरूरी नहीं है, जहां भी एप्लीकेबल हो, तो वहां अगर देखेगा तो वो हराम होगा। और हराम का मतलब क्या होता है, आसमान से कोई आग नहीं आती और जला के भस्म नहीं कर देती, ऊपर से कोई घूसा नहीं आता, जैसे कंप्यूटर में देख रहे हैं, लैपटॉप पे देख रहे हैं, फोन में देख रहे हैं, तो अब लैपटॉप के अंदर से एक घूसा निकलेगा, ऐसा नहीं होता। क्या मतलब होता है हराम होने का, कि ये गुनाह जो है ये लिख दिया गया है बाप का, और जब लिख दिया गया तो अब ये नहूसत का बायस बनेगा किसी ना किसी शक्ल में, इस दुनिया के अंदर आपके मामलात में इसका असर पैदा होगा, आखिरत में इसका असर पैदा होगा, मुख्तलिफ शक्लें, बहुत सारी शक्लें, किसी ना किसी तरीके में ये गुनाह आपको गर्म करेगा। ये गुनाह जो है ना ये गर्म करेगा, गुनाह भुलाया नहीं जाता, गुनाह वक्त के साथ जो है वो इग्नोर नहीं हो जाता, फॉरगिव होना अलग बात है, फॉरगेट नहीं हो जाता गुनाह। तो यही बात है, बाकी है कि हम जितने गुनाह करते रहे ना तो हमें आग जला रही है, ना हमें कोई गुस्से लग रहे हैं, ना हमें थप्पड़ पड़ रहे हैं। बात यही है कि थप्पड़ पड़ तो रहे हैं, हमें एहसास ही नहीं होता, इतने बेहस हो गए, इतने बेशरम हो गए, बेहया हो गए कि हमें थप्पड़ पड़ते हैं आए दिन, दिन रात पड़ते हैं, बल्कि हमें कोई परवाह ही नहीं होती, हम कहते हैं यार कौन सा थप्पड़ पड़ रहा है, कौन सा जो है मसला आ रहा है। कोई फतहुल कदीर की मस्कूरा इबारत, ये मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फतहुल कदीर की मस्कूरा इबारत से खतरा शहवत की यह तफसीर भी मालूम हो गई कि अगरचे बिलफेल कोई शहवानी नीयत ना हो, यानी खतरा शहवत का मतलब क्या है, ये नहीं कि वो बाकायदा डिलिबरेटली प्लान करके बैठा है कि जी मैं जरा आप कुछ शहवत अपनी बढ़ाऊंगा, नहीं, डिलिबरेटली कोई शहवानी नीयत ना हो, मगर ऐसा ख्याल पैदा हो जाने का शक हो, यानी इसकी तबीयत ऐसी हो कि अगर देखेगा तो इसके अंदर ख्याल पैदा होगा। किसकी ऐसी तबीयत नहीं है आज के दौर में, कोई कह सकता है कि मेरी तबीयत ऐसी नहीं है। जब ऐसा शक हो तो ना सिर्फ अजनबी औरतों के बल्कि बेरेश लड़कों के चेहरे को देखना भी हराम है, और ख्याल शहवत पैदा होने की तशरी जामेउर रुमूज में ये की है, यानी ख्याल शहवत पैदा होने का मतलब क्या है, उसकी तशरी की है कि नफ्स में इसके करीब होने का मैलान पैदा हो जाए, कि मैं किसी तरह इसके करीब पहुंचूं, इसका कुर्ब हासिल करूं, इसके फेवरेट्स में से बन जाऊं, जरा इससे बातचीत स्टार्ट करूं, जरा शौक हो उससे मिलने का, उससे बात आगे बढ़ाने का। यह है शहवत के पैदा होने के खतरे की तारीफ। और यह जाहिर है कि नफ्स में इतना मैलान भी पैदा ना हो, यह चीज तो सलफ के जमाने में भी शास थी, यानी सहाबा ताबईन तबा ताबईन उनके जमाने में भी चीज शास थी। बहुत कम ऐसा होता था कि किसी औरत को देखे और उसके तबीयत में मैलान पैदा ना हो औरत की तरफ, ये तो उस जमाने में भी शास थी। हदीस में हजरत फजल रजी अल्लाह तआला अन्हु को, जो कि हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के एक और बेटे थे, एक तो अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास है ना, एक है फजल इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, तो फजल रजी अल्लाह तआला अन्हु को एक औरत की तरफ देखते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके चेहरे को अपने हाथ से दूसरी तरफ फेर देना इसकी वाजह दलील है, तो इस जमाने फसाद में कौन कह सकता है कि इस खतरे से, कि वो इस खतरे से खाली है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे तो फजल रजी अल्लाह और कहां जा रहे थे, हज करने के लिए जा रहे थे, मक्का मुकरमा के बाहर थे, बस पहुंचे वाले थे, तो सारे अरब से लोग आ रहे थे, काफले इधर काफले पूरे अरब से हज करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आ रहे थे। तो अब वहां से जो लोग आ रहे थे वो हर किस्म के लोग थे, यानी उस वक्त के जो मदीना मुनव्वरा के रहने वाले, मक्का मुकरमा के रहने वाले जो सहाबा थे, उनके अलावा भी बहुत सारे लोग थे। बहुत सारे लोग उनमें ऐसे भी होंगे जो कि इस्लाम के अंदर नए थे, जिन तक अभी सारे अहकामात नहीं पहुंचे थे। तो एक औरत जो है वो अपने ऊंटनी के ऊपर गुजरी, जाहिर है इस हदीस के अल्फाज से कि उस औरत का चेहरा नहीं ढका हुआ था, ठीक है ना। जो सहाबाए कराम करीब वाले थे उनके वाकयात तो हम पिछले हफ्ते सुन चुके हैं, उनका क्या मामला था कि अगर कोई औरत गिर जाती है तो पहले अपने ऊपर चेहरा, अपने ऊपर कपड़ा डालते हैं, फिर उस औरत के ऊपर पूरा जाके कपड़ा डालते हैं। ये सहाबा का अमल था, करीबी सहाबा का। ये जो थी इनके बारे में मजीद तफसीलात नहीं है कि ये कौन थी, ये क्या सहाबियात में से थी, सहाबियात तो बाद में बन गई ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत मिल गई ईमान की हालत में तो फिर सहाबिया बन गई। जब अहकामात मिलेंगे, तफसीलात पता चलेंगी, तब पता चलेगा कि अच्छा ऐसा भी करना है, लेकिन ये उस वक्त उनको नहीं मालूम होगा। कि भाई क्या क्या ढकना है, कैसे कैसे चलना है। तो ये गुजर रही थी, कोई औरत थी। अब्बास ने इनकी तरफ देखना शुरू कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो उम्र में भी छोटे थे, बच्चे थे उस वक्त के। ये अब्बास इन्होंने फजल रताना उन्होंने, ठीक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरे से की तरफ से इनके मुंह को अपने हाथ से फेर दिया। क्यों फेर दिया? अगर जायज था, अगर कोई मसला नहीं था, तो इस तरह का अमल करने की जरूरत ही क्या थी? ये अपने थे, ये करीबी थे, ये पुराने थे। तो जो अपना होता है ना, उसको समझाया जाता है पहले, दूर वाले को तो बाद में समझाया जाता है, उसके लिए तो मौके की तलाश होती है, फिर उसको बाद में बताएंगे मौका देख करके। अपना तो सामने होता है ना, मानने वाला होता है, तो उसको पहले रोका जाता है। तो अब्बास इन्होंने फजल रतान का चेहरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से दूसरी तरफ कर दिया। तो उसी को लिखते हैं कि ये इस बात की वाजह दलील है कि चेहरे की तरफ देखना जो है वो जायज नहीं है। शम्सुल अइमा सरखसी रहमतुल्लाह ने इस मसले पर मुफस्सल बहस के बाद लिखा है कि यह चेहरा और हथेलियों की तरफ नजर का जायज होना सिर्फ इस सूरत में है जबकि ये नजर शहवत से ना हो, और अगर देखने वाला जानता है कि चेहरा देखने से बुरे ख्याल पैदा हो सकते हैं तो उसको औरत की किसी चीज की तरफ भी नजर करना हलाल नहीं है। यानी गुनाह से बचना और गुनाह के मौके से बचना ये फर्ज है, ठीक है। और गुनाह के किसी मौके की तरफ भी जाना, चाहे वो चेहरा हो, चेहरे की तरफ देखना हो, किसी और चीज की तरफ देखना हो, या किसी ऐसे मुकाम पे चले जाना हो, ये हराम है, ठीक है ना। जिस तरह बाकी चीजें हराम है जिनका हम बड़ा ख्याल रखते हैं, खुसूसन मौलवी तबका, दाढ़ी वाले को मौलवी कहते हैं ना, तो मौलवी तबका तो बहुत ख्याल रखता है, तो भाई ये भी तो हराम है ना, तो इनका भी ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह ने रुद्दुल मुख्तार किताबुल कराहिया में फरमाया है कि अगर शहवत का खतरा या शक हो तो औरत के चेहरे की तरफ नजर ममनू होगी, क्योंकि नजर का हलाल होना शहवत ना होने के साथ मशरू है, और जब ये शर्त ना हो तो नजर का होना हराम है। और ये बात सरफ के जमाने में थी, लेकिन हमारे जमाने में तो मुतलकन औरत की तरफ नजर ममनू है, मगर ये कि किसी हाजत शरिया की वजह से नजर करना पड़े, जैसे काजी, क्योंकि काजी को भी आइडेंटिफाई करना पड़ता है ना कि जी ये जिस औरत पे मुकदमा चल रहा है ये यही औरत है, कोई और तो नहीं आगे खड़ी हो गई इसकी जगह पर कि मैं सजा ले लूंगी इसकी जगह उसको बचाने की खातिर। वाकई ये वही है, काजी या शाहिद जिनको किसी मामले में इस औरत के मुतालिक शहादत या फैसला देना पड़े। और शुरूत सलात में फरमाया कि जवान औरत को अजनबी मर्दों के सामने चेहरा खोलना ममनू है, ना इसलिए कि ये औरत है बल्कि फितने के खौफ से, यानी उसका चेहरा जो है ना वो सतर नहीं है। औरत का मतलब क्या है यहां पर, कि सतर नहीं है, बल्कि इसलिए कि चेहरे का खोलना जो है वो फितने के खौफ से ममनू है। खुलासा इस बहस व इख्तलाफ फुकहा का यह है कि इमाम शाफी मालिक अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने नौजवान औरत को की तरफ नजर करने को आदत आम्मा की बिना पर सबब फितना करार देकर इससे मुतलकन मना कर दिया है, ख्वाह वाकई में फितना हो या ना हो, जैसे शरीयत के बहुत से अहकाम में इसकी नजायर मौजूद है। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, वो टॉपिक क्या है कि मुज्तहिदीन ने मना किया है, ठीक है, मुज्तहिदीन ने मना किया। क्या मना किया है? कि नौजवान औरत की तरफ नजर करने को आदत आम्मा की बिना पर सबब फितना करार देकर उससे मुतलकन मना कर दिया है, अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। इलाज की सर्कमस्टेंस को आगे कह रहे हैं कि नहीं वो इससे मुस्तस्ना है, लेकिन बाकी ये कि जी मुझे तो फितना नहीं होता, या वो नौजवान औरत कहे कि जी मुझे भी फितना नहीं होता तो इस वजह से खोल दें और देख लें, नहीं, फुकहा ने इसको मुतलकन फितना यानी मुतलकन मना करा दिया है, ख्वाह वाकई में फितना हो या ना हो, यानी वाकई में फितना क्रिएट हो रहा हो कि ना हो, ये तो उसके दिल का मामला है ना, ठीक है। देखिए, देखने वाले के दिल का मामला अभी तक डिस्कस हो रहा था कि वो फितना महसूस कर रहा है कि नहीं कर रहा, दिल का मामला किसी इंसान का किसी को मालूम नहीं होता, ठीक है, किसी मुज्तहिद को, किसी फकीह को, किसी मुफ्ती को, कोई दिल का मामला नहीं होता, ठीक है ना। दिल के मामले का ताल्लुक जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला के साथ होता है, और गुनाह लिखना ये भी कोई मुज्तहिद को थोड़ी बैठ के आपका गुनाह लिख रहा होता है, کوئی مفتی صاحب بیٹھ کے بائیں کندھے کے اوپر گناہ لکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی شیخ الحدیث صاحب، امام صاحب، شیخ صاحب، کوئی گناہ نہیں لکھ رہا ہوتا. گناہ کون لکھتا ہے؟ اللہ کا فرشتہ جو کہ اللہ کے حکم سے گناہ لکھتا ہے. تو بھائی اگر جھوٹ بولیں گے کہ نہیں مجھے تو کوئی فتنہ وتنا نہیں ہوتا، تو جھوٹ بولنے کے اوپر ایک تو جھوٹ بولنے کا گناہ، اور دوسرا وہ جو فتنہ ہو رہا ہے، شہوت پیدا ہو رہی ہے، اس کا گناہ الگ. تو اللہ کے فرشتوں کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے نا، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. تو یہاں پر تو فقہی اصولوں کی بات ہو رہی ہے کہ جی فقہا کیا کہتے ہیں، ہمیں گائیڈ لائنز مقرر کرتے ہیں، ہماری آسانی کے لیے ان چیزوں کو لکھ دیتے ہیں کہ جی ایسا ایسا آپ کو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. اس کو کہتے ہیں قضاءً فیصلہ کرتے ہیں کہ قضاء کے اندر، فقہ کے اندر کیا چیز جائز ہے، کیا چیز جائز نہیں، ٹھیک ہے نا. یہ فقہ تدوین کون کرتا ہے؟ یہ فقہا کرام فقہ تدوین کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ فقہ کہلاتی ہے، یہ قضاء کہلاتی ہے، یہ دیانتن نہیں ہوتا. بندے اور اللہ کے درمیان معاملہ جو ہے نا، اس میں مفتی صاحب بیچ میں نہیں آتے ہیں، فقی صاحب بیچ میں نہیں آتے ہیں، اس میں یہ ڈائریکٹ معاملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. فقہا مفتی حضرات، ان کا کام کیا ہے کہ ہمارے لیے ان اصولوں کو لے ڈاؤن کر دینا، آسان کر دینا، کہ نبی علیہ السلام نے جو اصول بتائے ہیں، جو ہمیں دین سکھایا ہے، اس کے مطابق ہمیں ایسے ایسے کرنا چاہیے. اب اگر ہم ان کی گائیڈ لائنز کو فالو کریں گے تو اس سے ہمارے لیے حفاظت ہو جاتی ہے، اس سے ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. ورنہ اگر ہم ان کو سائٹ پہ رکھیں گے، اگنور کریں گے، اور سارا اعتماد جو ہے وہ اپنی ذات پر کریں گے کہ مجھے تو یہ کچھ نہیں ہوتا، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے شیطان کا عمل دخل جو ہے نا، وہ ہمارے اوپر زیادہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. شیطان ہماری سچویشن کو ایکسپلوئٹ کرے گا، ہماری اس غلط فہمی میں پڑ جانے کی وجہ سے کہ جی ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا. یہ غلط فہمی ہوتی ہے کیونکہ ہمارا نفس اتنا سٹرانگ نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا قلب جو ہے اتنا سٹرانگ نہیں ہوتا کہ ہم شیطان کے بہکاووں سے اپنے آپ کو بچا سکیں، ٹھیک ہے. تو اگر ہم ان کی گائیڈ لائنز کو فالو نہیں کریں گے بلکہ اپنے اوپر اعتماد رکھیں گے کہ جی مجھے تو کچھ نہیں ہوتا، تو ہوگا صرف کچھ نہیں سوائے اس کے کہ ہم شیطان کا لقمہ بن جائیں گے، ہم سے غلطیاں ہو جائیں گی، ہم آگے بڑھ جائیں گے، ٹھیک ہے. اور جب ہم آگے بڑھ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دے کر کے ہمارے نام اعمال کے اندر گناہ لکھوا دیں گے، اور جب لکھوا دیں گے تو پھر گناہ کی وجہ سے جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کچھ ہونا شروع ہو جائے گا. اتنی سی بات ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ٹوٹل اتنا سا، یہ دین جو ہے نا ٹوٹل یہ ایسا ہی ہے نا. باقی وہ تفصیلات تو وہ آپ پڑھتے رہیں جتنا بھی پڑھنا ہے، فقہ کے اصول اور فقہ کے اندر یہ، فقہ کے اندر وہ، لیکن باٹم لائن از دس، ٹھیک ہے. علماء کی مان لیں گے تو آسانی ہو جائے گی، بچ جائیں گے غلطیاں کرنے سے، نہیں مانیں گے تو ایکسپوزڈ ہوں گے، شیطان کے وار پر ہوں گے اور آگے بڑھ جائیں گے، اور آگے بڑھنے کی وجہ سے گناہ سرزد ہو جائے گا، گناہ سرزد ہونے کی وجہ سے زندگی خراب ہو جائے گی. تو فقہا نے کیا لکھا کہ مطلقاً اس چیز کو منع کیا، خواہ واقعی میں فتنہ ہو یا نہ ہو، جیسے شریعت کے بہت سے احکام میں اس کی نظائر موجود ہیں. اب نظائر بیان کر رہے ہیں کہ مثلاً سفر چونکہ عادتاً مشقت و محنت کا سبب ہوتا ہے، اس لیے خود سفر ہی کو مشقت کا حکم دے کر تمام احکام رخصت کے سبب کے تمام احکام رخصت کے سفر محقق ہونے پر دائر کر دیے. بھئی ہم سفر کرتے ہیں نا، تو اب سفر جب شرعی سفر بن جاتا ہے تو پھر ہم سفر کی جو ایکسکیوزز ہیں وہ استعمال کرتے ہیں نا. نماز جو ہے وہ چار کے بجائے دو پڑھتے ہیں، تو ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ فقہا نے لکھا ہے کہ جب آپ کا سفر ہو جاتا ہے تو اگرچہ کہ آپ کا سفر مشقت والا ہو یا نہ ہو، وہ سفر والے احکام آپ کے اوپر آ جاتے ہیں. خواہ کسی کو سفر میں کوئی بھی مشقت نہ ہو بلکہ اپنے گھر سے زیادہ آرام ملے، ٹھیک ہے. آپ آج کل جو سفر ہوتا ہے، ایئر کنڈیشن گاڑی بھی، ایئر کنڈیشن ایئرپورٹ بھی اور جہاز بھی اور سب کچھ، تو ہمیں تو گھر سے زیادہ ہی سکون مل رہا ہوتا ہے، وہاں پر آسانی مل رہی ہوتی ہے، بلکہ اپنے گھر سے زیادہ آرام ملے، مگر قصر نماز اور رخصت روزہ وغیرہ کے احکام اس کو بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے نا. چاہے کتنا ہی آسان سفر کیوں نہ کر رہا ہو، لیکن وہ بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے اور نماز کو قصر کرے گا. اسی طرح نیند کی حالت میں چونکہ انسان بے خبر ہوتا ہے اور عادتاً ریح خارج ہو جاتی ہے، اس لیے خود نیند ہی کو خروج ریح کے قائم مقام قرار دے کر نیند سے وضو ٹوٹ جانے کا حکم دے دیا، خواہ واقعی میں ریح خارج ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو. ٹھیک ہے, یعنی نیند کو کیوں ناقص وضو قرار دیا, نیند سے کوئی وضو نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے, لیکن نیند کی وجہ سے چونکہ انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے اور اگر اس کی ری خارج ہو تو اس کو پتہ ہی نہیں لگتا, تو اس وجہ سے فقہا نے قرار دیا ہے کہ نیند سے تمہارا وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں یہ ساری باتیں میں آپ کیوں بتا رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مفتی شفیع رحمۃ اللہ نے یہ ساری باتیں لکھی ہیں معرف القرآن میں, اور معرف القرآن یہ علماء کرام کی کتاب نہیں ہے, یہ عوام الناس کی کتاب ہے. انہوں نے یہ مسائل عوام کے لیے لکھے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے اگر عوام کے سامنے ان کو پڑھا جائے تو ہم کوئی غلطی نہیں کر رہے کہ آپ کے لیے ایک بہت مشکل چیز جو آپ کے سمجھ میں نہیں آتی وہ آپ کے سامنے پڑھنا شروع ہو گئے. نہیں, یہ عوام الناس کی کتاب ہے. ٹھیک ہے, اور دوسری بات جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم سمجھیں اس بات کو بار بار ان دلیلوں کے ذریعے, ان مثالوں کے ذریعے سے, کہ یہ دین جو ہے وہ فقہائے کرام کے بغیر یہ دین کی کوئی سٹرکچر نہیں رہ جاتا. فقہا کے بغیر اس دین کا کوئی سٹرکچر نہیں رہ جاتا. پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے, وقت زیادہ نہیں ہے ہمارے پاس, ویسے تو ایک پورا تفصیلی موضوع بنا ہوا ہے ذہن کے اندر, لیکن اس کا چھوٹا سا آپ کو ایک وہ دے دیتے ہیں کہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے اس کے بعد, جب فقہ کرام کو ہم دین میں سے باہر نکال دیتے ہیں نا, علماء کرام کو, مشائخ عظام کو نکال دیتے ہیں نا دین میں سے, پھر پتہ ہے کیا بچتا ہے, پھر وہ بچتا ہے جس کو کہ آج کل ہم مولوی لوگ جو ہے نا وہ خوب استعمال کر رہے ہیں اس ٹرم کو. یہ ٹرم آج کل بہت زیادہ دینی حلقوں کے اندر خصوصاً نوجوانوں میں بڑی پروموٹ, بڑی چل رہی ہے یہ آج کل, لبرلز. یعنی جو اس وقت جو ہے وہ بے حیائی کی چیز ہمارے سامنے آتی ہے نا, وہ کہتے ہیں جی وہ تو لبرل کے سر تھوپ دیتے ہیں کہ یہ لبرل ہیں. اور یہ جو انہوں نے بھائی پچھلی دفعہ بھی اسی طرح ختم ہوا تھا بیان کا, کہ یہ جو ویمنز مارچ ہوا ہے تو یہ ویمنز مارچ یہ کس نے کیا, اس کے اوپر جو انہوں نے بڑے بڑے عجیب گندے گندے بے حیائی کے پیمفلٹس لگائے اور ایک سے ایک بینرز لگائے, ہم کیا کہتے ہیں جی یہ لبرل کر رہے ہیں, جی لبرل کر رہے ہیں, یہ لبرل کر رہے ہیں. یعنی لبرل کوئی ایک مخلوق آ گئی ہے, کوئی نئی مخلوق آ گئی ہے, ایسٹ انڈیا کمپنی جیسی آ گئی انڈیا کے اندر, ہے نا, یا یہ کوئی جنات ہیں یہ لبرل, ہیں یہ جنات ہیں کوئی لبرلز, ایسٹ انڈیا کمپنی ہے کوئی جو انڈیا میں ایک دم سے آ گئی ہے, یہ کون ہے, یہ ہماری لوگ ہیں نا, یہ انڈینز ہی ہیں نا, یہ پاکستانی ہیں نا, یہ ہماری مائیں ہیں, یہ ہماری بہنیں ہیں, یہ ہماری بیٹیاں ہیں, یہ لبرل کوئی نئی مخلوق نہیں پیدا ہو گئی ہے, یہ ہم میں سے ہیں. تو لبرل کا نام لے کر کے ان کو جہنم کا مستحق قرار دے دینا اور اپنے آپ کو صاف بچا لینا اس کے اندر سے, یہ بہت بڑی بددیانتی ہے. کیونکہ ہم نے لبرل جو ہے نا اس لفظ پہ ذرا غور نہیں کیا, یہ لبرل لفظ کیا ہوتا ہے. لبرل کے سمجھانے کی خاطر آپ کے سامنے لبرل کی تین لیولز رکھتے ہیں. ایک لیول اس آجز نے لکھی ہے جس کو کہ ہم مولوی لوگ بڑا شور مچا رہے ہیں اس کے اوپر, کیا ہے, میرا جسم میری مرضی, ہے نا, یہی ہے نا, میرا جسم میری مرضی. بھائی اس کو تھوڑا سا اور کھول لیں نا, ذرا جسم میں کیا خالی سطر آتا ہے اور کچھ نہیں آتا, صرف سطر آتا ہے جسم کے اندر, آنکھیں نہیں آتی جسم میں, زبان نہیں آتی جسم میں, کان نہیں آتے جسم میں. تو اگر اس کو اس طرح سے بولیں, میرا جسم میری مرضی, یعنی میری آنکھیں میری مرضی, میں جدھر چاہے دیکھوں, میری زبان میری مرضی, میں جیسا چاہے اس کو استعمال کروں, میرے کان میری مرضی, میں ان سے جو چاہے سنوں, تو کیا یہ لبرلز کی ڈیفینیشن میں نہیں آئے گا؟ یہ کیوں ہم ان عورتوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں, ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں نا, میں جدھر چاہوں دیکھوں, میرے رب کی مرضی میری آنکھوں پہ نہیں چلتی, میرے رب کی مرضی میری زبان پہ نہیں چلے گی, میں جو چاہوں گا بولوں گا, شریعت کی پابند میں اپنی زبان کو نہیں بناؤں گا, میں اپنے کان کو شریعت کا پابند نہیں بناؤں گا. تو یہ لبرلزم نہیں ہے, یہ میرا جسم میری مرضی میں یہ کیوں نہیں شامل کرتے, صرف اگر سطر کو کھول کر کے چھوٹی قمیض پہن رہی ہوں اور ویسا لباس نہ پہن رہی ہوں جیسے لباس ہم ان کو پہنانا چاہتے ہیں, تب وہ لبرل بن گئی, میرا جسم میری مرضی والی بن گئی, اور ہم صاف نکل گئے اس کے اندر سے, یہ چھوٹ ہے, یہ بددیانتی ہے. تو ایک ہوتا ہے میرا جسم میری مرضی, تو اس کو کون اختیار کرتا ہے, یہ ہر وہ شخص نفس امارہ والا جو کہ گناہوں کی زندگی میں پڑا ہوتا ہے, چاہے وہ سطر نہ بھی کھول رہا ہو لوگوں کے سامنے, چاہے چاہے وہ ستر نہ بھی کھول رہی ہو لوگوں کے سامنے, ٹھیک ہے, وہ کہتی ہے کہ نہیں میں نے تو جو بولنا ہے وہ میں بولوں گی چاہے تم کچھ کر لو, میں نے جو دیکھنا ہے ٹی وی کے اوپر وہ تو میں دیکھوں گی چاہے تم کچھ کر لو. تو وہ عورت بھی لبرل ہی ہے, وہ عورت بھی لبرل ہے اور وہ مرد بھی لبرل ہے جو یہ ایٹیٹیوڈ رکھتا ہے. بس لبرلزم کی ایک اور لیول ہوتی ہے جب تھوڑے دیندار بن جاتے ہیں, تو دیندار بننے کے بعد کیا نعرہ لگاتے ہیں, پھر وہ میرا جسم میری مرضی والا نعرہ نہیں لگاتے, پھر لگاتے ہیں میرا دین میری مرضی, ہے نا جی, میرا دین میری مرضی, میں خود پڑھوں گا خود عمل کروں گا. اس کو ہم دیوبندی حضرات جو ہے نا وہ اس کو غیر مقلد کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں, لیکن اسے دیوبندی اتنی آسانی سے نہیں بچ سکتے. جو یہ کام کرے گا میرا دین میری مرضی, میں خود سے پڑھوں گا خود سے سمجھوں گا خود سے عمل کروں گا جتنا چاہوں گا عمل کروں گا, لبرل ہی ہے نا, یہی کہہ رہے ہیں نا کہ میرا دین میری مرضی. بڑے بڑے دیندار چاہے کتنی لمبی سی داڑھی کیوں نہ رکھی ہوئی ہو, چاہے کتنا ڈارک برقع کیوں نہ پہنا ہوا ہو, اگر وہ کہہ رہی ہے کہ میرا دین میری مرضی, یو ڈونٹ ہیو اینی رائٹ ٹو سے اینی تھنگ, تم اپنی نصیحت اپنے پاس رکھو, تو وہ بھی تو لبرل ہی ہے نا, من مرضی کی زندگی گزار رہی ہے یا گزار رہا ہے. اور اس لبرلزم کی ایک اور لیول بھی تو ہوتا ہے نا, کہ نہیں مانتے بھی ہیں کہ ہاں بھائی علماء بھی کچھ ہیں, فقہا بھی کچھ ہیں, مشائخ بھی کچھ ہیں, تو وہاں پر ایک دوسرا نعرہ ہوتا ہے, پھر وہ شیخ صاحب سے بیعت بھی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور علماء کے شاگرد بھی بن جاتے ہیں, لیکن پھر کیا کہتے ہیں, میرے معاملات میری مرضی, پیر صاحب سے بیعت تو کر لی ہے میں نے اور عالمہ بھی بن رہی ہوں عالم بھی بن رہی ہوں, لیکن پوچھوں گی کچھ نہیں, جو میرے معاملات ہیں اپنے مرضی سے طے کروں گی, اپنے مرضی سے طے کروں گا, پوچھنا کچھ نہیں ہے, میں نے گائیڈ لائنز مجھے نہیں چاہیے اپنی زندگی کے اندر. یہ بھی لبرلزم ہی ہے. اور ہمارا دین جو ہے وہ صرف ایک لیول آف لبرلزم کو ایڈریس نہیں کرتا, ہمارا دین کامل لبرلزم کو ایڈریس کرتا ہے. ہمارا دین کیا کہتا ہے, وما کان للمؤمنین, نہیں ہے کوئی اجازت مومن کے لیے, ولا مؤمنۃن, اور یہاں پر عورتوں کا بھی خاص کر ذکر کیا, ورنہ کہاں پہ, بہت کم جگہوں پہ عورتوں کا الگ سے ذکر ہوتا ہے, کیونکہ عورتیں اور مرد دونوں اس کے اندر بہت ایکٹیولی شامل ہوتے ہیں. وما کان للمؤمنین ولا مؤمنۃن اذا قضى الله ورسوله امرا, کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں, اَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ, ان کی کوئی لبرلزم نہیں رہ جاتی اس کے اندر, ان کی کوئی اپنی مرضی نہیں رہ جاتی, میرا بدن میری مرضی, میری آنکھ میری مرضی, میرا دین میری مرضی, یا میرا جو ہے وہ معاملات زندگی کے وہ میری مرضی. شیخ صاحب آپ پرے رہیں ذرا, کیپ یور ہینڈز آف می, آپ اپنی نصیحت اپنے پاس رکھیں, مجھے نہیں چاہیے آپ کی نصیحت, مجھے نہیں چاہیے آپ کا مشورہ, میں وہی فیصلہ کروں گا جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحیح فیصلہ ہے میرے لیے. ہمارا دین کہتا ہے نہیں, ہمارے شیخ صاحب جو ہے نا ان کا مشورہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, مت سمجھو میں نے اوپر سے اتھارٹی دی ہوئی ہے ایسے لوگوں کو, ورنہ ہر دور اور ہر زمانے میں شیطان نے یہی پٹی پڑھائی ہے انسانوں کو, یہ کون سا خدا ہے نا. رسول آتے تھے تو وہ کافر کیا کہتے تھے, مشرک کیا کہتے تھے, یہ کون سا خدا آ گیا ہے, یہ کون سا خدا ہے, اس کی بات نہیں مانی تو ہمیں تو کچھ نہیں ہونے والا ہے. اپنے جیسا ایک بندہ ہوتا تھا, وہی دو ہاتھ وہی دو پیر وہی دو آنکھیں وہی زبان جو کہ وہ بولتے تھے, وہی یہ بھی بولتا تھا, کہتے تھے بھائی اس کی نہیں مانیں گے تو ہمیں کون سا کوئی نقصان ہو جائے گا, لیکن ہوتا تھا نقصان, دنیا میں بھی برباد ہو جاتے تھے اور آخرت کی بربادی ہمیشہ کی بربادی. تو ہمارا دین جو ہے نا وہ اختیار نہیں دیتا اس دنیا کے اندر, ہمارا دین اس دنیا کی زندگی کے اندر ہمیں ریسٹرکشنز میں رکھتا ہے. اور کیوں ریسٹرکشنز میں رکھتا ہے, کیونکہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے جنت کی ان ریسٹرکٹڈ زندگی کا وعدہ کیا. یہاں ریسٹرکشنز میں رہو گے تب ان ریسٹرکٹڈ زندگی ملے گی تمہیں, میں نے یہ زندگی تمہاری خرید لی ہے, ان نشتراہ من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, تمہارے اموال بھی میں نے خرید لی ہیں, تمہاری جانیں بھی میں نے خرید لی ہیں, تمہارا اختیار نہیں چلے گا تمہاری آنکھوں کے اوپر, تمہارا اختیار نہیں چلے گا تمہارے فیصلوں کے اوپر, یہ تمہاری جو اپنی سیلف ڈیفائنڈ دین کی انڈرسٹینڈنگز ہیں ان کے اوپر تمہارا اختیار نہیں چلے گا, یہ میں نے تم سے پرچیز کر لی ہیں, یہ سارا میری پراپرٹی ہے اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت دوں گا. वहां पे तुम्हारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी। ये सौदा है हमारे साथ। जब ये सौदा हो गया तो फिर हमने इन फुकहा से ही डेफिनेशंस लेनी होंगी, इन उलमा से ही डेफिनेशंस लेनी होंगी। ये नहीं कि ये कौन सा ये खुदा है, कौन सा ये कुरान में लिखा है, कौन सा ये नबी अलैहि सलाम की हदीस के अंदर लिखा हुआ है इस तरीके से। तो ये लिबरलिज्म जो है ना, ये एक मोमिन को बिल्कुल नहीं सचता, बिल्कुल नहीं भाता। ये उसकी मनमर्जी की जिंदगी नहीं है। अल्लाह ताला ने इन्हीं को इस्तेमाल किया। अल्लाह ताला हमारे इन उलमा और फुकहा को हमारे ऊपर सलामत रखे, हमारी नाकदरी के बावजूद अल्लाह ताला इनसे हमें महरूम ना फरमाए। आज हजरत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी दाम बरकातम के ऊपर कातिलाना हमला हुआ, अल्लाह ताला ने बार बार उनको बचा लिया। दिल तो कहता है कि हम डिजर्व नहीं करते इसको, अल्लाह ताला उनको बचा लेता। हमारे जिस तरह के अतवार हैं, हालात हैं, तो ये तो दुमाना वो लगता है कि जिसमें अल्लाह ताला उलमा को उठा लेंगे, क्योंकि हमने उनकी कदर नहीं करी। लेकिन अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई, कुछ लोग होंगे यकीनन जो कि कदर करते होंगे, जो कि उनसे पूछ के चलते होंगे, जो उनके इनके लिए दुआएं करते होंगे। अल्लाह ताला ने उनकी दुआओं के सदके इनको एक और जिंदगी दी है, मजीद ही हमारे दरमियान मौजूद है। तो इससे पहले कि हमारे अकाबरीन हमारे दरमियान से उठ जाए और इनको हमें इनसे महरूम कर दिया जाए, हमें चाहिए कि हम इनसे दीन को सीख लें, समझ लें और दीन की रोशनी में हम अपनी जिंदगी गुजार लें। बाकी अपनी मर्जियां और अपने तफरीहात, अपने शुगल, हमारा दीन उसके ऊपर कामिल पाबंदी तो नहीं लगाता, बस हराम की पाबंदी लगाता है, मकरूह की पाबंदी लगाता है। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह जो दीन वाले होते हैं, अल्लाह वाले होते हैं, उनकी जिंदगियां बड़े बड़े अमीरों से ज्यादा सुकून वाली होती है, बड़े बड़े दौलतमंदों से और रेल पेल में रहने वालों के मुकाबले में इनकी जिंदगियां ऐसी होती हैं कि हमारे अकाबरीन क्या कहते हैं कि अगर बादशाहों को पता लग जाए कि अल्लाह वालों के दिलों में कितना सुकून है, तो वो अपनी फौजें लेकर के उनके ऊपर हमला कर दें कि हमें ये सुकून दे दो तुम, क्योंकि ये सुकून बादशाहों के पास नहीं होता, अमीरों के पास नहीं होता, यह अल्लाह वालों के पास होता है। तो इस सुकून को हासिल करने के लिए हमें थोड़ा सा अपने ख्वाहिशात को दबाना होगा, हमें कुछ मान के चलना पड़ेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लिए मान कर चलना आसान फरमा दे। आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह से दुआ कर लेते हैं। सुभाना बिलाल वहाब اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اے کریم آقام تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، اے اللہ چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا، اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت فرما، اے اللہ حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، شر پسندوں کے شر سے حفاظت فرما، اے اللہ فتنہ دجال سے حفاظت فرما، فتنہ مال سے جمال سے حفاظت فرما، اے اللہ برے انجام سے حفاظت فرما، اے اللہ برے انجام سے حفاظت فرما، اے اللہ جتنی نعمتیں ہیں اے اللہ تمام نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ نعمتوں کا شکر کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ان کو آپ کی مرضی کے مطابق، رضا کے مطابق استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں نعمتوں سے محروم نہ فرما، اے اللہ سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے، اے اللہ اس ایمان کی نعمت سے ہماری ناقدری کی وجہ سے ہمیں محروم نہ فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کو محروم نہ فرما، اے اللہ ہمارے آنے والی نسلوں کو محروم نہ فرما، اے اللہ اس ایمان کی نعمت، اے اللہ اس دین کی نعمت کا جو آپ نے سبب بنایا ہمارے علماء، ہمارے مشائخ، اکابرین، اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی جانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی عزتوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کے کاموں کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کے اداروں کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی فیض کو دنیا کے کونے کونے میں مزید پھیلا، اے اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں ان سے محروم نہ فرما، اے اللہ ان کے علم سے، ان کے روحانی فیض سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرما. اے اللہ جنہوں نے بھی اس کا انتظام کیا, اپنا گھر پیش کیا, اے اللہ اپنا وقت پیش کیا, اپنی صلاحیتیں پیش کریں, اے اللہ جتنے بھی وسائل پیش کیے, اے اللہ ان سب سے ان کو اپنی محبت کے بدلے قبول فرما. اے اللہ اپنا قرب اللہ عطا فرما. اے اللہ تمام پریشانیوں سے, دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیوں سے حفاظت فرما. اے اللہ ان دعاؤں کو ہمارے ہم سب کے حق میں قبول فرما. اے اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. اے اللہ دین کی حفاظت کے لیے قبول فرما. اے اللہ جتنے گناہ جیسی بھی برائیاں ہو چکی ہیں, اے اللہ ان سب سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ ہماری اس توبہ کو قبول فرما. اے اللہ آئندہ زندگی میں نیک متقی پرہیزگار بننے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.